ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضی اللہ جہاں لے کر خدمت حاضر ہوں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت پر آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کا خطاب۔ ان کے خطاب پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جمعرات کو اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس کو خطاب کیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی گزشتہ 6 برسوں میں جب بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے مسلسل 6 برسوں میں جنرل اسمبلی کو خطاب کیا، ان کے خطاب کو عالمی سطح پر بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور دنیا کے تمام ذرائع ابلاغ نے کافی کوریج کی اور ان کے خطاب کو بڑے اور وسیع پیمانے پر انعکاس کیا۔ اس بار بھی داستان مختلف نہ تھی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خطاب کو عالمی سطح پر نمایاں طور پر کوریج دی گئی اور دنیا کے سبھی بڑے ذرائع ابلاغ نے اس کو منعکس کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے گزشتہ برسوں کی طرح اس بار بھی دنیا پر حکم فرما غیر منصفانہ نظام کو ہدف تنقید بنایا اور اس غیر منصفانہ نظام کے کرتا دھرتا کو ہی آج کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے اپنے اس خطاب میں واضح طور پر کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کی جنرل اسمبلی جس اعلیٰ امنگوں اور اہداف کے تحت تشکیل پائی گئی تھی، آج یہ اقوام متحدہ اس کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل ان اہداف اور امنگوں سے کوسوں دور ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فاصلہ کم کیا جائے۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا۔ صفدر رضا صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
صفدر صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، یقینی طور پر ہمارا فنی عملہ کوشش کرے گا کہ آپ آواز بہتر ہو جائے۔ دیکھیں، جو جنرل اسمبلی سے خطاب کے چند اہم نکات ہیں ان پر ہماری گفتگو، ظاہر ہے کہ خطاب پر پوری گفتگو آج کے اس مختصر پروگرام میں نہیں ہو سکتی، لیکن ڈاکٹر احمدی نژاد صاحب نے واضح طور پر کہا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ اہم اقدامات کیے گئے اور کچھ تاریخی اقدامات کیے گئے، ان میں سے ایک تاریخی اقدام اقوام متحدہ کی تشکیل۔ اقوام متحدہ کی تشکیل کا مقصد یہ تھا کہ عالمی برادری، دنیا کے ملکوں، اقوام عالم کے درمیان بھائی چارہ، افہام و تفہیم اور تشریک مسائی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنا تھا، اور یقینی طور پر یہ ایک مقدس ہدف اور مقصد تھا۔ لیکن آج کی جو اقوام متحدہ ہے اور آج کی جو جنرل اسمبلی ہے یا سلامتی کونسل ہے، وہ اس مقدس ہدف یا مقدس اہداف سے کوسوں میلوں یا یوں کہا جائے کہ ہزاروں میل فاصلے پر واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی اگر ارادہ پایا جائے اور مشترکہ طور پر اقدام کیا جائے تو اس فاصلے کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اقوام متحدہ جس مقصد اور جس ہدف کے لیے تشکیل پائی تھی، وہاں تک اس کو دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ، کیسے لوٹایا جا سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس فاصلے کو دور کیا جائے یا وہ اس فاصلے کو کم کیا جائے جو اقوام متحدہ اپنی بنیادی ہدف سے اور فاصلے اور مقصد سے دور ہے؟
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی بہت سارے ملکوں کا ایک ایسا فورم ہے جس پر ہر سال بات ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ کیسے جوزف سٹالن نے یہاں جوتا لہرایا تھا، کیسے یہاں پر یاسر عرفات نے زیتون کی شاخ لہرا کر امن کا پیغام دیا تھا، اور کیسے اب سے تھوڑے ہی سال پہلے ہیوگو شاویز نے کہا تھا کہ کل یہاں دہشت گرد آیا تھا، ان کا اشارہ جارج ڈبلیو بش کی طرف تھا، اور ابھی تک بارود کی بو آ رہی ہے۔ لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ ایران کے صدر احمدی نژاد جب سے منتخب ہوئے ہیں، اور جب بھی ہر سال جاتے ہیں تو لوگوں کی نگاہیں بالخصوص پولیٹیکل لوگوں کی نگاہیں ان کے اس خطاب پر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صرف خطاب نہیں کرتے بلکہ وہ حقیقی طور پر عالمی معاملات کا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے انتظار ہوتی ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عالمی میڈیا ان کی اس خطاب سے توجہ ہٹانے کے لیے اس پر تو توجہ مرکوز رکھتا ہے کہ امریکہ کا وفد وہاں سے بائیکاٹ کر کے گیا اور وہاں سے فرانس کا وفد بائیکاٹ کر کے گیا، لیکن ان کی تقریر کی اصل مفاہیم پر غور نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ انہوں نے یہ بالکل درست کہا کہ اقوام متحدہ اب دنیا بھر کے لوگوں کے خواہشات اور امنگوں کے کو رنگ دینے کے لیے اور ان کو آواز دینے کے لیے بنائی گئی تھی، اور دنیا کی برادری کو بہتر انداز میں امن دینے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن انہوں نے بالکل درست کہا کہ یہ عوام کی رائے سے ہٹ کر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو بڑی وجہ ہے جو اقوام متحدہ کو ڈسکریڈٹ کرتی ہے، اور میں نام لے کر کہنا چاہتا ہوں، اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل ہے جس میں 5 بڑی طاقتوں کو ویٹو کا حق دے کے باقی چھوٹی اقوام کو محکوم کر دیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سٹرکچر میں ہی ایسی خرابی پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ عوام کی آواز کو سننے نہیں دیتا. میں مثال کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اقوام متحدہ کی تقریباً پوری کی پوری جنرل اسمبلی فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت پر بات کرتی ہے، لیکن امریکہ اس کو ہمیشہ سیکورٹی کونسل میں ناکام کرتا ہے. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے چند ہفتے کے اندر امریکہ یہ کردار دوبارہ ادا کرنے جا رہا ہے. یعنی پوری دنیا تو چاہتی ہے کہ وہ اس امن کے لیے کچھ لوگ جن کو دھتکار دیا گیا تھا اور جن کے لیے زیادتی ہوئی تھی کہ وہ اس کا ارینجمنٹ کریں، لیکن اقوام متحدہ کا سٹرکچر بالخصوص اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں چند لوگوں کو ویٹو کا حق دے دینا لوگوں کی خواہشات کا اور پورے دنیا کی 6 ارب آبادی کی خواہشات کا خون کرنے کے مترادف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر احمدی نژاد نے اس پر بات کر کے پوری دنیا کی بات کی ہے، اور اس پر میرا خیال ہے اسے تو کوئی اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا. خود امریکہ بھی کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، خود امریکہ اقوام متحدہ کو ایک سفید ہاتھی قرار دے چکا ہے، خود امریکہ کہتا ہے کہ جتنے اخراجات ہو رہے ہیں ان پر نتیجہ نہیں نکل رہا. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر احمدی نژاد نے بھی وہی بات کی ہے. ہاں، ڈاکٹر احمدی نژاد کا تجزیہ سیاسی رنگ اور عوامی انداز لیے ہوئے ہے، اور امریکہ اقوام متحدہ کو دباؤ میں لا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اقوام متحدہ کو انفیکٹو کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر احمدی نژاد کا یہ تجزیہ بالکل درست بات ہے. اقوام متحدہ دنیا عالم کے لوگوں کے خواہشات کی ترجمانی کرنے سے محروم ہے.
جی بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور جناب سید محمد تنظیم واسطی صاحب. واسطی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واسطی صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے صدر ڈاکٹر احمدی نژاد کا خطاب براہ راست یا اس کے بعد ان کے خطاب کا اقتباس پڑھا یا دیکھا، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں جو چند اہم نکات اور تجاویز کی طرف اشارہ کیا اور تجاویز دیں، وہ یہ کہ موجودہ صورتحال جو دنیا کی ہے اور جس طرح سے ہر طرف جنگ و خونریزی اور پسماندگی، غربت اور فقر، یہ سب حالات پائے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ عالمی نظام پر کچھ ایسے عناصر حاکم ہو گئے ہیں جو فاسد ہیں، جو فاسق ہیں، اور یا یوں کہا جائے کہ غیر منصفانہ اور فاسد نظام حکم فرما ہے عالمی تعلقات پر. صدر احمدی نژاد نے کہا کہ عالمی انتظام و انسرام چلانے کے لیے ایک مشترکہ کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ بات ممکن بھی ہے کہ عالمی انتظام و انسرام منصفانہ طریقے سے مشترکہ کوششوں کے تحت چلایا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، ان کی تقریر میں نے اپنے آئی پیڈ کے اوپر پڑھی ہے اور اس کے کئی حصے ہیں. انہوں نے شروع میں تو پورا بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ کس طرح اور کیوں یہ عالم میں وجود میں آئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو یورپ کے اندر قتل عام ہوا اس کے تمام پس منظر میں. اس کے بعد انہوں نے اس دور کے جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو لیا ہے، اور اس میں اس کا پولیٹیکل سائڈ، اس کی اکنامک سائڈ، اس کی سوشیو اکنامک سائڈ اور عوام کا پارٹیسپیشن، ان کے بارے میں انہوں نے بڑے تفصیل سے آرگومنٹ کیا ہے. اور آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے نتیجے کے اندر عوام کو انصاف نہیں مل رہا، جبکہ یونائٹڈ نیشنز کی بنیاد جو ہے وہ اس لیے تھی کہ دو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جہاں ملینز آف لوگ مارے گئے، دنیا کے اندر امن و آشتی قائم ہو، لوگوں کے اندر برابری کا احساس ہو، ایکویلٹی ہو، اور عام عوام اور گورنمنٹس کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا پورا حق ہو. لیکن جیسا کہ میرے ساتھی نے کہا اور آپ نے بھی فرمایا کہ اس کے اسٹرکچر میں ان بورن ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو ناانصافی پر مبنی ہیں. مثلاً پانچ بڑی طاقتوں کے پاس ویٹو ہے، جبکہ سیکیورٹی کونسل کے اندر 11 اور بھی لوگ ہوتے ہیں مگر ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. اسی طرح پورے ورلڈ کے تمام گورنمنٹس اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کا کوئی دنیا پہ اثر نہیں ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک پاور، ورلڈ پاور جو ہے جن کے پاس ویٹو رکھا گیا ہے، وہ اگر اسے ویٹو کر دے. یہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس بنیاد پہ بنایا گیا ہے کہ اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں ان کے مفادات اس کے اندر کنٹرول کیے جائیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے دعوے کیے اس وقت، لیکن مشکل یہ ہے کہ ورلڈ آف پولیٹکس جو ہے یہ دوہرا معیار رکھتی ہے، یہ کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے. یہاں پہ انصاف صرف وہی چیز گنی جاتی ہے جو ان کے اپنے قوم کے حق کے اندر ہو. اگر ان کا ایک آدمی مارا جائے تو اس کے لیے وہ دوسرے ملک کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور وہاں کے لاکھوں انسان کر دیتے ہیں، اور ریزولوشن کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا ہوتا ہے لہذا وہ تمام قتل و غارت گری جو ہے وہ قانونی ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اس تمام کے نتیجے کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر، وہ تمام چیزیں اس دنیا کے 6 ملین لوگوں کو نہیں پرووائڈ کر رہا، یا 180 اور 200 ممالک کو جو کہ ان کا حق ہے. انہوں نے اس کے اندر ان اے وے مورل ایٹیٹیوڈ کو لینے کی کوشش کی ہے جو اسلام جس کی پاسداری کرتا ہے، اور وہ ایک نیا نظام، یعنی ہمارے سیکولر سسٹم کے جو دائی ہیں انہوں نے، یعنی بجائے اس کے کہ ایکویلٹی اور انصاف اور امن کی بات کرتے، پریکٹیکلی آج کی دنیا جو ہے اس میں انارکی ہے، اس کے اندر جنگل کا راج ہے، جو طاقتور ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور دوسری اقوام ان کے اوپر چاہے ان کی خلاف ہوائی حملے ہوں، یا فلسطین جیسا 60-70 سال سے مسئلہ ہو جو ان کے گھروں سے جنہیں نکال دیا گیا ہے، رات دن ان کے اوپر اسرائیل حملہ کرتا ہے، اور وہ کس بنیاد کے اوپر کہ اسے ایک بڑی سپر پاور کی حمایت حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اس کے خلاف ایک نہیں 70 سے زیادہ ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاس ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ ویٹو کرنے کے بعد ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کا کوئی اثر دنیا کے اوپر نہیں ہوتا.
بہت شکریہ، بہت شکریہ واسع صاحب.
حد تک یہ دنیا
واسطہ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں،
ناانصافی کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن کب تک دنیا ناانصافی کو برداشت کرے گی؟
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت چلتے ہیں لاہور.
مسئلہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا،
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. لاہور چلتے ہیں جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور جناب فاروق حسنا صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
ابھی آخری جو جملے تھے تنظیم واسطی صاحب کے کہ دنیا کب تک اس طرح کی ناانصافیوں کو برداشت کرتی رہے گی، اور جب دنیا پر یہ بات واضح چکی ہے کہ اقوام متحدہ کا ڈھانچہ، جو موجودہ ڈھانچہ ہے، وہ انتہائی غیر منصفانہ ہے، اور وہ صرف چند ایک بڑی طاقتوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی ہے، تو اب ایسے میں پھر وہی سوال کہ دنیا کب تک ناانصافیوں کو برداشت کرتی رہے گی، کیا کرنا ہوگا؟
جی دیکھیے، جب جو ہمارا بین الاقوامی ڈھانچہ ہے یہ مختلف شکلیں لیتا رہا ہے، جب کہ پہلی جنگ عظیم سے اگر ہم شروع کریں، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی یہ مختلف شکلیں لیتا رہا ہے. یعنی پہلے کولڈ وار ہم سب کے سامنے ہے, اس میں دو بڑی طاقتیں تھیں, باقی ان کے ارد گرد الائنس سسٹم تھے اور بہت دنیا کا بڑا حصہ کالونیز تھے, کسی نہ کسی یورپین ممالک کی کالونیز تھے. ان کا کوئی کہنا بھی نہیں تھا. بین الاقوامی تعلقات جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف یورپین تعلقات ہی تھے اور اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس کے بعد سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو ایک پاور ایمرج کر کے آئی امریکہ, جو کہ سب سے زیادہ مضبوط طاقت ہے جس تھی اس وقت, جس کا ریچ بہت دور تک جاتی ہے. اور وہ انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ رومن امپائر سے بھی زیادہ ہماری جو ریچ ہے ہم پہنچ سکتے ہیں انہوں نے علاقوں میں, یا رومن امپائر بھی نہیں پہنچا اور ہماری طاقت بھی اس سے بہت زیادہ. لیکن بہت ہی جلد ہمیں ایسی مثالیں ملیں کہ جس سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ صرف ایک لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ کسی کے پاس کتنے جہاز ہیں یا کتنے اٹامک بم ہیں, جس طرح کہ صدر احمدی نژاد نے بھی کہا ایک انٹرویو میں, انہوں نے کہا سی این بی سی کے میں سن رہا تھا وہ, تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے سوویت یونین کے پاس کتنے ہتھیار اٹامک بم تھے, کتنے میزائل تھے, لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. تو امریکہ کا ہمیں مثال فوراً مل جاتی ہے, یونیپولر ورلڈ جیسے ہی بنا, یعنی کہ واحد پاور وہ تھی, جب عراق میں یہ پتا چلا کہ اگر تو آپ کنونشنل لڑائی لڑتے ہیں, دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوں, تو پھر تو ٹھیک ہے ایک لسٹ آپ بنا لیجئے کس کے برادہ ہتھیار ہیں وہاں. لیکن جو آج کل نئی قسم کی لڑائی ہے, جو اربن وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ارریگولر, ایک انگریزی میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اب, ارریگولر وارفیئر جس طرح افغانستان میں ہو رہی ہے, جس طرح پہلے ویتنام میں ہوئی تھی, تو جہاں فوجیں آمنے سامنے نہیں ہوتے لیکن لوگ جو ہیں وہ رزسٹ کرتے ہیں باہر کی قوت کو اور وہ مختلف انداز اپناتے ہیں لڑائی کے, اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ بالکل ناکام ہوا. عراق میں وہ ناکام ہوا بہت بری طرح پھنس گئے, بی پلان تھا ہی نہیں ان کے پاس, سوچا بھی نہیں تھا کہ باہر کیسے نکلنا ہے. اس کے بعد افغانستان میں بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں یہ, تو جس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ دنیا جو ہے اس میں قوت کا جو معیار ہے یا پیمانہ ہے وہ نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتا تھا. دوسری طرف آپ دیکھیے اقتصادی طور پر کون کون سے ممالک ابھر کر آئے. آپ اگر فار ایسٹ میں دیکھیے ملیشیا, انڈونیشیا ہے, جاپان تو پہلے سے تھا, ساؤتھ کوریا ہے, اب یہ تھائی لینڈ, فلپینس بھی ابھر کے آ رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیے ترکی ہمارے سامنے بہت تیزی کے ساتھ ابھر کے آیا, ایران کی بہت مستحکم ہو رہے ہیں ادارے بھی اور اقتصادیات بھی, اور بلکہ اقوام متحدہ کے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو وارن کیا تھا ویسٹرن قوتوں کو کہ آپ اتنا آسان نہ لیجئے ایران کو, کہ ان کی جو ترقی ہے وہ ببل نہیں ہے, یعنی بلبلا نہیں ہے جو آپ بلبلا اگر سمجھ رہے ہیں جو کئی ملکوں میں ہوتا ہے, بلکہ یہ بڑی ٹھوس بنیادوں پر ہے اور وہ ترکی کے ماڈل کے اوپر ہی ترقی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ پھر ساؤتھ افریقہ آپ دے دیے, برازیل ہے, ارجنٹینا, یعنی کہ دنیا میں اب مختلف پاور سینٹرز, جس کو چین ہے اس کا نام بھول گئے جو بہت اہم ملک ہے یہاں, تو یہ پاور سینٹرز ہیں اور ریجنل پاورز کے طور پر یہ ابھر رہے ہیں. اس میں امریکہ ٹھیک ہے ایک قوت تو ہے لیکن سپر پاور نہیں ہے, یعنی وہ باقی جو ہے صف بندی ہو رہی ہے جس طرح, وہ زیادہ اقتصادی وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے, اس سے ان ملکوں کی مضبوطی سامنے آ رہی ہے نہ کہ ہتھیاروں کے اوپر. امریکہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اقتصادی حالت نہیں ٹھیک, $3 ٹریلین امریکہ نے قرضہ دینا ہے چین کا اور جاپان کا, اور وہاں پہ جو کیپٹلزم ہے اس کو مذہب کے طور پہ لیا جاتا ہے, وہ ان کا مذہب ہے, یعنی فری مارکیٹ اکانومی, پرائیویٹ سیکٹر. لیکن ہم نے دیکھا حال ہی سالوں میں کہ ان کی بینکنگ جب اور انشورنس کمپنیز کولیپس ہوئیں, ان کی ہاؤسنگ انڈسٹری, ان کی آٹو انڈسٹری, تو حکومت نے ان کو آ کے سہارا دیا. یعنی یہ تو کیپٹلزم کے اصول کے بالکل خلاف ہے, یہ تو سوشلسٹ سسٹم ہے جس کو وہ دن رات گالیاں نکالتے ہیں. تو یعنی کہ جس کی بنیاد پہ امریکہ قائم ہے کیپٹلزم پہ, پرائیویٹ سیکٹر کا, فری مارکیٹ اکانومی, وہ دیکھیے ایک جنریشن میں دو دفعہ کولیپس ہوا. ایک تو 1930s میں گریٹ ڈپریشن جب آئی تو ان کا موجودہ نظام کولیپس ہوا, اس کے بعد اسی جنریشن میں ہی یہ حال ہی میں پچھلے 2 سالوں میں نظام کولیپس ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو یہ چاہیے کہ یہ سمجھے, بلکہ ان کے کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں لیکن جو ان کی وار مشین ہے, ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے, جوئش لابی ہے جو بہت مضبوط وہاں پہ, वो बिल्कुल एक हवाई किले बनाकर और उसमें वो अभी तक रह रहे हैं और वो बुली करने की कोशिश करते हैं, कभी ईरान को, अभी पाकिस्तान को धमकी दी इन्होंने कल ही, हम आपको आप वो कर रहे हैं टेररिज्म में, आप आपकी हुकूमत इन्वॉल्व है वगैरह वगैरह। तो ये समझना चाहिए कि हमारी वो कुव्वत नहीं है कि हम जो मर्जी चाहें करें। इसलिए अब इसीलिए अक्वाम मुत्तहिदा के जो बुनियादें हैं और जो उसके तकाजे थे उस जमाने के वो अब नहीं रहे, इसलिए उसको अब नए अंदाज से इसके चार्टर में तब्दीली ऐसे की जाए कि जो नई दुनिया अब वजूद में आई है उसके ऊपर उसको बनाया जाए, ना कि उसको पुराने 1945-46 के जो जमाने में दुनिया थी उसके वो रिफ्लेक्ट करे, यानी कि वो उसका आईना हो। वो उसका आईना अब नहीं है आजकल के हालात का, अक्वाम मुत्तहिदा 1946 का आईना होगा, आजकल का 2011 का आईना नहीं है, तो वहां पे खराबी होती है। अब आईएईए का देख लीजिए कैरेक्टर जो कि इनके नीचे है, उसमें सदर अहमदी नजाद ने कहा उसी इंटरव्यू में कि उसने कहा हमें समझ नहीं आती कि हमें एक्सेप्शन क्यों करार दिया जा रहा है, हमने कैमरे भी उनके लगाए हुए हैं, उनके इंस्पेक्टर्स भी आके हमारा इंस्पेक्ट करते हैं, हम उनको सारी मालूमात भी दे रहे हैं, वो हमें सवाल भेजते हैं, एक टाइम टेबल देते हैं, हम टाइम टेबल से बहुत पहले उनको जवाब दे देते हैं, फिर भी वो हमें कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए कि आप एटॉमिक कुव्वत बनने नहीं जा रहे। तो और दूसरी बात है कि आपने जो दूसरे खित्ते के ममालिक हैं, इसराइल, कभी उनका ये जुरत की है जाके उनका मुआयना करने की कि वो क्या कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ एटॉमिक उन्होंने अपने बनाए हुए हैं और वो असले की उन्होंने ढेर जो जमा किया हुआ है, जो गैर कानूनी असला है, ऐसा केमिकल वेपन्स हैं जो उन्होंने लबनान में और गाजा में इस्तेमाल किया, वो कहाँ कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं इसी हवाले से बात करूंगा, चूंकि अक्वाम मुत्तहिदा की आपने बात की और सदर अहमदी नजाद ने जो वहां पे जिस किस्म की बात की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए ये कहा कि आप इस तरह का मामला जो है वो ज्यादा देर नहीं चला सकते, आपके दूसरे ममालिक के जो मफादात हैं उनको भी समझना होगा, उनके एहसास को भी सामने रखना होगा। और आप ये देखिए जो हमारे ममालिक हैं इनकी बहुत पुरानी सकाफत है, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, ये वो कल के नहीं है कि इमिग्रेंट्स आ गए और एक मुल्क बसा लिया और एक निज़ाम कर दिया, ये हजारों साल के से ये चले आ रहे हैं और एक जमाने में उनका गोल्डन ईरा था और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा है सदर अहमदी नजाद ने, बहुत बहुत अच्छे मुफक्कर आए, एक ऐसे से फलसफा वो देखे गए कि दुनिया दंग उसमें रह जाती है, एस्ट्रोनॉमर्स आए, मैथमेटिक्स मैथमेटिशियंस आए, मेडिसिन में आए। तो ये इस तरह ना हमको समझिए कि हम इस तरह के हैं और आप हम पे जिस किस्म के मजाक उड़ाते हैं, जो जिस किस्म की बातें करते हैं वो आप करते रहेंगे। और दूसरी बात जो बड़ी जरूरी है वो ये है कि मैं इसके हवाले से ही बात करूंगा कि उन्होंने ये कहा कि इस्लाम को तो आप बुरा भला कहते हैं, उसके खिलाफ तो कोई कानून नहीं आपके मुल्क में, जैसे ही आपने वो जो यहूदियों के साथ हुआ था उसका आपने नाम भी लिया तो आपको जेल में डाल देते हैं। और वो और ये अब समझ नहीं हमें आती कि क्या उसमें ऐसी खास बात है कि आप उसका नाम भी लेना जो गवारा नहीं करते। और ये उन्होंने वजह कहा कि ये जो यूरोपियंस हैं और खास तौर पे जर्मन्स का उन्होंने नाम लिया और बाकी यूरोपियन अमेरिका भी, ये शायद अपनी जो उनसे गलतियां हुई हैं उस जमाने में जो कत्लेआम हो रहा था यहूदियों का जर्मनी में, ये तमाशबीन बने हुए थे, तो शायद वो उसकी उनको शर्म है या उसका उनको ख्याल आता है और एहसास जुर्म उनके ऊपर तारी हो जाता है और वो उनकी बेजा जो है सपोर्ट।
अहसान साहब बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, बहुत शुक्रिया। सफदर रजा साहब, जैसा कि भी फारूक हस्ना साहब फरमा रहे थे और अहमदी नजाद साहब के उस जुमले की तरफ इशारा किया कि ये यूरोपीय ममालिक सहनिज़म को तो एक मुकदस आइडियालॉजी तस्वूर करते हैं, लेकिन आसमानी अदियान और इलाही और तौहीदी अदियान की बेहरमती करना अपना हक समझते हैं। उन्होंने एक और बात कही कि जब 11 सितंबर या होलोकास्ट की बात आती है तो ये फौरी तौर पर चिरागपा हो जाते हैं, और हुआ भी यही कि जब अहमदी नजाद साहब अपने खिताब में होलोकास्ट और 11 सितंबर की बात कर रहे थे, या हत्ता पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, जंग वियतनाम, जंग कोरिया और अफगानिस्तान और इराक के जंग के जिम्मेदारों की जब उन्होंने बात की और इस बारे में सवाल किए तो बाज़ यूरोपीय ममालिक के वफूद उठ कर चले गए। तो ये जो नुक्ता था दो तीन उनकी तकरीर में, इस पर आप क्या समझते हैं कि आप जैसे तजिया नगारों का क्या ख्याल है और आलमी बरादरी इस पर क्या सोच सकती है?
میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطاب اگر غور سے سنا جائے اور اس کی توجہ کی جائے تو ڈاکٹر احمد کنسرن چیز کو دیکھا ہے. میں اس تھوڑا سا پیچھے سے جا کے عرض کرتا ہوں. اقوام متحدہ نے پچھلے 4 سالوں میں کچھ ملکوں کی تشکیل کے لیے کام کیا ہے, بالخصوص میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور نامی ایک ملک کارو کیا ہے, اور انہوں نے سوڈان سے ساؤتھ سوڈان میں ڈارفور نامی ایک ملک فوری طور پر کارو کیا ہے. کیا وجہ ہے, حالانکہ نہ تو سوڈان نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا, وہ سوڈان کا آلریڈی حصہ تھا, اور نہ ہی انڈونیشیا نے دلی پر قبضہ کیا ہوا تھا جو کہ ایسٹ تیمور ہے, لیکن اس کے باوجود ان ملکوں کو اقوام متحدہ نے مجبور کیا کہ وہ اس نئے ملکوں کی تشکیل میں ساتھ دیں, جبکہ وہ جانتے ہیں کہ فلسطین ایک حقیقت ہے اور فلسطین اسرائیل کا حصہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسرائیل نہیں بن رہا, کیونکہ ڈاکٹر احمد نجاد نے اس کا بالکل صحیح تجزیہ کیا کہ جب زائونزم کی آئیڈیالوجی آتی ہے, جب صہیونیت کا نظریہ آتا ہے تو آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, لیکن باقی ادیان بالخصوص اسلام اور میں تو اس میں عیسائیت کو بھی شامل کرتا ہوں, ان کا ذکر آئے تو آپ لوگ استضاء اڑاتے ہو, کارٹون بناتے ہو اور ان کے بارے میں آپ کا دوسرا رویہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل درست اشارہ کیا, ان کا تجزیہ بالکل تاریخی تجزیہ ہے کہ صہیونیت کے لیے آپ بالکل سیکرڈ آئیڈیالوجیز کو سمجھتے ہو اور باقیوں کے لیے آپ بے حس ہو. اور پھر انہوں نے آگے جا کے یہ بات جب کہی کہ 9/11 اور ہولوکاسٹ کی بات کو آپ بنا کر آپ نے لوگوں زمینوں پر قبضے کیے ہیں, آپ نے ملکوں پر چڑھائی کی ہے, اور انہوں نے بہت شاندار کوشچن کیا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی بات کریں جب آپ خود بعض ملکوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور بعض لوگوں کو غلام بنا چکے ہیں, انہوں نے لفظ سلیوری کا استعمال کیا ہے. یہ بڑا بھرپور انداز میں ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر احمد نجات نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں صہیونیوں کے, صہیونی جب اگر 60-70 سال کے بعد صہیونیوں پر ہونے والے یورپ میں ہونے والے مظالم کے بارے میں وہ ہرجانہ طلب کر سکتے ہیں, تو امریکہ کے اور یورپ کے مسلمان ملکوں بالخصوص افغانستان اور عراق پر ہونے والے 9/11 کے بہانے کے حملے کے لیے بھی ان لوگوں کو کمپنسیشن دی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مدبر اقوام متحدہ میں بات کر رہا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تجزیہ نگار اقوام متحدہ کی بات کر رہا تھا, وہ صرف ایک ملک کی بات نہیں کرتا, پورے دنیا کے امن کو قائم کرنے کے لیے جو اقوام متحدہ کا مقصد تھا, یو این چارٹر کو بالکل بہت اچھے طریقے پر ایکسپلین کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دنیا میں امن کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں امن قائم ہونے دیجئے, دنیا میں امن کے قائم کرنے میں جو ممالک اور جو آئیڈیالوجیز نقصان ہیں ان کو انہوں نے توجہ دلائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر احمدی نژاد کے اس خطاب کو آگے سامنے رکھ کے اقوام متحدہ کے چارٹر کی روشنی میں دیکھیں تو انہوں نے بڑی مدبرانہ باتیں کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا تاریخ دان یہ بات جب سوچے گا اور جب یہ کہے گا کہ ایک شخص تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ امریکہ ہی دنیا میں ہونے والے اقتصادی بحران کا ذمہ دار ہے اور دوسرے ملک اس کے وکٹمز ہیں, یہ بڑی شاندار بات انہوں نے کہی ہے, لیکن یورپی اور امریکی ملکوں نے ان کے اس خطاب کو چجائے کے سراہتے اور کہتے کہ دنیا کے مسائل کا حل وہ پیش کر رہے ہیں اور ان کی سراہنا کرتے, الٹا انہوں نے بائیکاٹ کیا اور انہوں نے اپنا کم ترپن دکھا دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بھرپور تجزیہ انہوں نے اقوام متحدہ نے,
بہت شکریہ آپ کا,
اور آج نہیں تو کل آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ ڈاکٹر احمدی نژاد بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں.
جی بہت شکریہ واسع صاحب. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور سوال وہ کیا کہ کیوں 11 ستمبر کا جس کا بہانہ بنا کر انہوں نے افغانستان اور عراق میں لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا, اسی 11 ستمبر کے ذمہ دار کو جس کو امریکی اور یورپی ذمہ دار بنا کہتے ہیں یعنی اسامہ بن لادن, کیوں اس کو گرفتار نہ کر کے اس کو اپنے طور پر ڈرامائی انداز سے قتل کر کے دریا بوٹ کر دیا؟ کیا اس کو اگر عدالت میں لایا جاتا تو 11 ستمبر کے واقعات کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا, اور 11 ستمبر کے واقعات کی تہ تک پہنچ کر اور بہت سارے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ احمدی نژاد صاحب کا سوال آئندہ ذرائع ابلاغ دانشوروں اور مفکرین کی زبانی بھی جاری اور ساری ہوگا؟
بالکل ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ اوپینین اس بارے میں آج بھی کیا کہتی ہے, کوئی اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے جو آپریشن पाकिस्तान के अंदर किया है उसके अंदर, उस मकान के अंदर उसामा बिन लादिन मौजूद था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसे कहीं और मारकर यहाँ लाया गया है, और अगर वाकई उसामा बिन लादिन था तो जब वहाँ से ब्रॉडकास्ट करके तमाम चीज़ प्रेसिडेंट को और उनकी पूरी टीम को दिखाई गई, उसके अंदर भी कभी एक मर्तबा भी उन्होंने उसका चेहरा या उसकी बॉडी नहीं दिखाई। सवाल ये है कि जब हर चीज़ आप दिखा रहे हैं उसको, तो फिर जिस आदमी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर आपने वहाँ अमन को पारा पारा कर दिया है, अफगानिस्तान का पहाड़ों को तोरा बोरा कर दिया है, पाकिस्तान के ऊपर आप हमला करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ 36,000 आदमी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, फिर क्या वजह है कि आप इस चीज़ को बजाय गिरफ्तार करने के, और ये खुद मान चुके हैं बकौल उनके सेकेट के अंदर कि उसके पास कोई हथियार नहीं था, दूसरे लोगों के पास हथियार थे वो लड़ रहे थे। अब अगर उसके पास हथियार भी नहीं था तो किसी भी कानून के तहत आप निहत्ते आदमी को ना मार सकते हैं, और अगर मारा भी है तो कम अज़ कम फिर आप उसको मौका देते कि वो गिरफ्तार करके आप लेके आते कि तुमने पूरी दुनिया में ये कर दिया, तुमने ट्रेड सेंटर के ऊपर ये किया था, और उसे सफाई का मौका दिया जाता। और अगर फिर ये साबित हो जाता है कि उसने किया है तो क्या कि नेक नहीं, लेकिन आज बात के लिए कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन था लूना। ये सिवाय इसके कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हमेशा होती रहती हैं, कहते रहते हैं, इसलिए जिन लोगों कुछ हैं उनके बारे में हमेशा की राय आवाम के अंदर आएगी, दुनिया सबसे बड़ी ताकत है आप कहते हैं, तो फिर आपने उस आदमी का क्यों नहीं देखा, और उस देखा तो उस आदमी का उस जैस के उसे समुद्र में करते लेके आते गिरफ्तार करके, चलो अगर मर गया तो कम अज कम आप दिखाते तो कि यह है वो उसामा बिन लादिन। इससे तमाम चीज़ों से साबित हुआ है कि असल हकायक पर हैं, ऑब्जेक्टिव इनके उस हमले के कुछ और थे, उसामा बिन लादिन को मारना नहीं था, उससे खलासी नहीं थी, उसके उसको इंसाफ के कटहरे में लाना नहीं था। 3,000 आदमियों का अगर वो कातिल था तो किस कानून के तहत आप उसको कटहरे में नहीं लाएंगे? अगर कटहरे में नहीं लाते हैं तो मालूम ये होता है कि फिर आपके मकासद कुछ और हैं, आप कैसे कुछ और हैं, और उसका नतीजा सिवाय इसके कि दुनिया के अंदर इंतशार, दुनिया के अंदर कत्लेआम, दुनिया की सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है, और इसका नतीजा क्या होगा? यानी ये इस अंदाज से दूसरे ममालिक के ऊपर चढ़ाई करना और किसी के बारे में कुछ कहना और उसका इंसाफ मुहैया ना करना, उसका नतीजा ये होगा कि एक दिन खुद ये चीज़ इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगी। और जो मेरे साथियों ने कहा कि वो तो सुम्मुम बुक्मुम उम्यून बने हुए हैं, इनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगाती है, सच्ची बात इन्हें सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि इनका दिल गवाही देता है कि ये वो सच्चे लोग नहीं हैं, और इनको सिवाय इसके कि दुनिया के ऊपर गासिब हो जाएं, दुनिया को धोखा दें और कत्तो गारतगरी का बाज़ार गर्म कर रखें, और अपने छोटे से इंटरेस्ट के खातिर अपने मुल्क के लिए, अब सवाल ये है कि अपने मुल्क के लिए भी नहीं, इनके मुल्क के अंदर भी गुर्बत मौजूद है, वहाँ के लोग भी इंसाफ मांग रहे, चंद सरमाएदारों के और बैंकर्स के और यहूदी लॉबी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं कि जिसकी वजह से दुनिया का अमन व अमान तख्त व
ताज बहुत शुक्रिया
गया है।
वासी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़िश
अहमद निजात ने कहा कि अब जो सिस्टम आना चाहिए वो अखलाकी और इस्लामी बुनियादों के ऊपर होना चाहिए, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की से होनी चाहिए, वो तमाम ममालिक उसके अंदर फैसला करने में शामिल होने चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता।
बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत सारी और चीज़ों को भी
बहुत शुक्रिया वासी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त इनायत किया हमें। जनाब फारूक हसना साहब, आप देखें कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा रातों रात किसी मुल्क पर सिर्फ जंग मुसल्लत करने के लिए ही बनाई गई है? جبکہ اقوام متحدہ کا جو منشور ہے، جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، یہ کہ اقوام کو تحفظ ہر اعتبار سے فراہم کرنا، ان کو رفاہ میں رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ احمدینژاد صاحب نے یہی سوال کیا کہ کیوں کسی ملک پر اگر حملہ کرنا ہوتا ہے تو راتوں رات فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر صومالیہ میں لوگ قحط سے، بھکمری سے لقمہ اجل مر رہے ہیں، پاکستان میں سیلاب سے لوگ بے حال اور بدحال ہیں، لیکن وہاں مدد پہنچنے میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں، اور نہ صرف ایک ہفتوں مہینوں بلکہ پہنچتی ہی نہیں، یہ کیوں؟
ہاں دیکھیے، یہ بالکل بجا بات کی، اس لیے کہ اقوام متحدہ کے دو حصے ہیں، ایک تو ان کا حصہ ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنا، اور دو ممالک اگر آپس میں جھگڑے کی طرف جا رہے ہوں تو جھگڑے کو نپٹانے کی کوشش کرنا۔ دوسرا ان کا مقصد یہ ہے اپنی ایجنسیز کے تھرو، جس طرح ایف اے او ہے، ڈبلیو ایچ او ہے، یونیسکو ہے، یونیسیف ہے، جو ریفیوجی کے ادارے ہیں، جو قانونی ادارے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ممالک میں اس قسم کی یکجہتی پیدا کی جائے اور انصاف کی فضا ایسی پیدا کی جائے جسے باہمی تعاون کا ایک تصور پیش کیا جائے بین الاقوامی سطح پر انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جو ایجنسیز ہیں وہ تو خیر کچھ کام کرتی ہیں اپنا، کچھ نہیں کرتی، لیکن جو اختیارات پیس کے لیے یعنی سیکیورٹی کونسل کو دیے گئے ہیں وہ اس کا بہت برے ناجائز استعمال کیا ہے، اور وہ بالکل، وہ تو امریکہ کے اندر بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے، اس کو پھر نئے سرے سے بنانا چاہیے۔ میں آپ کی ایک بات کو یہ کہوں، آپ نے کہا کہ یہ جواز بنا کے سیکیورٹی کونسل پہ کو کے جو ریزولوشنز ہیں یہ حملہ کرتے ہیں، ان سے وہ منواتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے تو سیکیورٹی کونسل کی بغیر قرارداد کے بھی عراق کے اوپر وہ تو مطلب یہ واک آؤٹ، یہ اس نے برطانیہ نے بھی اور فرانس نے بھی ابسٹین کیا تھا، چائنا نے بھی ویٹو نہیں کیا تھا لیکن ابسٹین کیا تھا، تو انہوں نے ریزولوشن نہیں پاس ہوئی تھی، تو یہ لیکن چڑھ دوڑے تھے وہاں پہ، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی سیکیورٹی کونسل کی، اور اس زمانے میں امریکہ میں ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی کہ اقوام متحدہ کو ختم کر دیں، ہم ان کے تابع نہیں ہیں، یعنی اپنے جب مقصد کے لیے استعمال کریں تو اقوام متحدہ اچھا ہو گیا، جب مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکیں تو پھر وہ ایک مصیبت بن گئی ان کے لیے۔ تو اس لیے یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ علاقائی تعاون کے ادارے بنائے جائیں، جیسا یورپین یونین ہے، ہمارے خطے میں ای سی او ہے، پہلے آر سی ڈی ہوا کرتی تھی، اسلامک کانفرنس ہے، تو اس قسم کے جو ریجنل علاقائی ہیں، آپ دیکھیے کامیاب تو یوں ہے، آسین بہت کامیاب ہے، فار ایسٹ میں علاقائی تنظیم ہے، یورپین، جیسے میں نے پہلے کہا یورپین یونین بہت کامیاب ہے، تو کیوں نہیں کہ ہمارے ہاں بھی جو ہمارے بہت پہلے اچھے چل رہے تھے، آج کل وہ اتنے اچھے نہیں چل رہے، ای سی او ہے، اسلامک کانفرنس ہے، ان اداروں کو فعال بنایا جائے، اور جو حل ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں خطے کے، وہ خطے کے ممالک ہی ڈھونڈیں اس کو، اور جو اقتصادی معاملات بھی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے تعاون کر کے اور ایک دوسرے کی مدد کریں، جہاں کسی کی خامی ہے دوسرے کی مضبوطی ہے اس میں، وہ ان کی آگے مدد کو آئے، اور اس طرح ایک باہمی جو مدد ہوتی ہے یا تعاون ہوتا ہے، چلیے مدد کا لفظ نہیں استعمال کر، تعاون جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرے، اور اس طرح یہ ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہو سکتی ہے، نہ کہ جب آپ بڑے کینوس پہ نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ بڑی طاقتیں آ کے کچھ ممالک کو انہوں نے جکڑا ہوتا ہے مختلف طریقوں سے، کچھ کے لیڈران کو جکڑا ہوتا ہے، وکی لیکس آپ دیکھیے ساری دنیا میں جس طرح کی ان کے لیڈران باتیں کرتے تھے جا کے امریکن جو دوسرے درجے کے یا تیسرے درجے کے آفیشل ہیں امبیسی کے، تو وہ بڑی شرمناک بات تھی کہ یہ اپنی ہر قسم کی بات ان سے کر رہے ہیں، اور ان سے پھر وہ مشورے بھی لے رہے ہیں، ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، یعنی ہمارے اندرونی معاملات میں بھی، تو لیکن جب آپ خطے میں آئیں گے تو پھر یہ مسئلے جو ہیں اس طرح کے نہیں ہوں گے، اور ان کی بالا دستی سے بھی آپ باہر نکل جائیں گے، جس طرح افغانستان کا مسئلہ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایران کو ساتھ ہونا چاہیے، ایران کے بغیر مسئلہ نہیں حاصل ہو سکتا، میں تو یہاں بارہا کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان پالیسی بنانی چاہیے ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے، اور ترکی کے ساتھ، اور چائنا کو بھی آپ شامل کریں، اور تب بھی اس کا کوئی پائیدار حل نکلے گا، اگر یونیلیٹرلی اب سارے ملک شروع کر دیں گے تو ان کی نہ طاقت ہوتی ہے نہ ان کا اتنا اثر ہوتا ہے ایک ملک کا، تو وہ پھر بات بنتی نہیں، تو اس لیے اس کا توڑ یہی ہے کہ اقوام متحدہ جو موجودہ شکل میں ہے، یا وہ اپنی شکل تبدیل کرے، یا اپنے چارٹر میں تبدیلی کرے، वो तो इसलिए नहीं करने देंगे कि ये वीटो कर देंगे, सिक्योरिटी काउंसिल ही को इख्तियार है चार्टर को तब्दील करने का, और चूंकि वो उनके मफाद में चीज जा रही है तो उसको वो क्यों छेड़ेंगे। तो दूसरा इसका हल है कि इलाकाई तंजीम बनाई जाए, उसको मजबूत की जाए, और जो अक्वाम मुत्तहिदा की जो पीस मेकिंग के अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, WHO है, यूनेस्को, यूनिसेफ है, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाए जब तक ये सिक्योरिटी काउंसिल के मामला हल नहीं होते।
बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश, आपने कीमती वक्त नियत किया। सदर रजा साहब, सदर अहमदी नजाद साहब ने एक और अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया, ये एक हक या जमहूरियत का हक या कोई भी हक वो बंदूकों और मशीन गनों या बमों से नहीं दिलाया जा सकता, और हक लेने वाले चाहे वो जमहूरी हक हो चाहे वो इंसानी अकदार का हक हो, वो पुरान तरीक़े से और अपने बल पर ले लेते हैं। ट्यूनिस और मिस्र में उसकी मिसाल मौजूद है। जब ये बात तय है कि लोग अपने हक पुरान तरीक़े से हासिल कर सकते हैं, तो नेटो ने लीबिया के आवाम को उनका जमहूरी हक दिलाने के लिए बमों का इस्तेमाल क्यों किया?
मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको दो बातें मिला के करता हूँ। एक तो नेटो ने लीबिया में अपने इस्तेमारी अजायम पूरा करने के लिए उन लोगों को न सिर्फ ये कि खुद असला दिया बल्कि वो खुद भी अरब मुल्कों और अपनी मदद से यानी नेटो के अपने तैयारे उस मुल्क को तहपाला करने के लिए लगे रहे और वहाँ की हुकूमत को उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहरीन में भी उन्होंने पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद को असले और गैर मुल्क से आए हुए फोर्सेस के जो कि UAE और सऊदी अरब से आई थी उन फोर्सेस के हल से की मदद से उनको दुरुस्त किया। लेकिन हमने देखा कि वो जद्दोजहद चल रही है, कल भी मनामा में बेशुमार लोग आए और कल भी मनामा में पुलिस ने उनको कैसे रोका। तो मैं ये समझता हूँ कि वो यूरोप जो कि लोगों को दर्श देता है कि ताकत के जरिए मसाइल का हल नहीं होता, वो अमेरिका जो लोगों को कहता है कि आप में रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, और वो सऊदी अरब, ईरान, सूडान और ममालिक का नाम लेता है लेकिन उस लिस्ट में इसराइल का नाम नहीं होता, दूसरे मुल्कों ने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए दीवारें तो खड़ी नहीं की लेकिन इसराइल ने अपार्टीड वाल भी खड़ी की है, इसराइल ने नस्ल परस्ती अपनी दीवार भी खड़ी की है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे और अदालत इंसाफ गलत करार दे चुकी है लेकिन उसका उन लिस्टों में जिक्र नहीं है। तो मैं कहने का मकसद ये चाहता हूँ कि जहाँ भी जुल्म होगा, जहां भी आप रिप्रेशन करेंगे उन वो लोग वो कभी भी वो जुल्म कामयाब नहीं हो सकता और आवाम जरूर कामयाब होंगे। ये अक़वाम मुत्तहिदा के स्ट्रक्चर को ले लीजिए, यहां इन पांच बड़ी ताकतों को सिक्योरिटी काउंसिल में बिठा के वीटो का मकसद यानी एक छोटा सा मुल्क अमेरिका है वो पूरी दुनिया की 6 अरब लोगों की राय को वीटो कर देगा क्योंकि उसके पास अक़वाम मुत्तहिदा के गलत स्ट्रक्चर की वजह से वीटो पावर मौजूद है। तो क्यों ना हर मुल्क का अपना एक वोट हो, जैसे कि पूरी दुनिया में जो है अडल्ट फ्रेंचाइज है जिसको हक खुद इरादियत कहते हैं और एक वन मैन वन वोट का असूल है, दुनिया भर में जमहूरी तरीके पर यह असूल है और दुनिया भर के जमहूरी मुल्कों जमहूरियत का दर्स देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में यह असूल कार फरमा नहीं है। मैं यह समझता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जमहूरियत का असूल खड़ा न करके उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को इनइफेक्टिव कर दिया। तो डॉक्टर अहमदी निजाद ने अगर यह कहा है कि अगर आप असले के जोर पर मुल्कों की फैसले करेंगे और लोगों के हक के खुद इरादियत और लोगों के जमहूरी हक इस्तेमाल न करने के लिए आप अगर आप असले का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में खराबी होगी। हम देख रहे हैं कि लीबिया में एक बड़ी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है और लीबिया के मुख्तलिफ कबाइल और मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक दूसरे के खिलाफ नबरदाजमा हो गए क्योंकि वेस्ट ने वहां पर जुल्म से काम लिया है। तो मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर साहब का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लोगों को हक दें, जैसे कि आपने खुद भी इशारा किया कि जैसा कि मिस्र में हो रहा है, जैसे कि तूनिस में हो रहा है, जैसे कि बाकी जगहों पर हो रहा है कि लोगों को हक खुद इरादियत दिया जाए। ये अमेरिका और वेस्टर्न ताकतें क्यों डिसाइड करेंगी कि कौन से लोगों को हक दिया जाए और कौन से लोगों को हक न दिया जाए। कौन
सफदर साहब, माफ कीजिएगा, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम अपने तीनों मौजूद मेहमानों से और अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की और नतीजा यही कि अक़वाम आलम को खुद अपनी तकदीर का फैसला खुद करने के लिए पुराज़म होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा जो इस वक्त चंद बड़ी ताकतों के हाथों का खिलौना बन चुका है, वो अब अक़वाम की तकदीर का फैसला करने की न तो तवानाई रखता है और ना ही सलाहियत और लियाकत। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बासी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।